نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وكما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله صدق رسوله النبي الكريم میرے محترم بزرگوں دوستو آج الحمدللہ خان کا نعت ناظم آباد میں ہمارے خلیفہ اور کراچی کے امیر صوفی فیاض محمود صاحب کے صاحبزادے حافظ انس نے قرآن مکمل کیا ہے. تکمیل قرآن کے سلسلے میں میراب یہاں پر جمع ہے. قرآن مجید نے الف لام میم سے اپنی ابتدا کی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم الف لام میم کو ایک حرف نہ سمجھو, یہ تین حرف ہیں جس پر تمہیں 30 نیکیاں ملتی. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ کر قیامت تک کے ان عقل مندوں کی عقل کو سیدھا کر دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہے قیامت تک کے لیے. ہے کوئی قیامت تک ایسا انسان جو الف لام میم کا ترجمہ کر سکے؟ کوئی عالم, کوئی لغت والا, کوئی عقل والا, کوئی فرزانہ؟ نہیں. لامین کا انمانا دنیا کی کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں گے تو اس میں لکھا ہوگا اللہ عالم بھی مراد ہی, اس کی مراد کو اللہ جانتے ہیں. تو جس لفظ کی مراد کو اللہ جانتے ہیں اور اس پر بھی میرے رات کے پڑھنے پر ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہوں تو باقی قرآن پر کیوں نہیں ملیں گے؟ سلم کو پتا تھا کیسے فتنے آنے والے ہیں, ایسے لوگ آنے والے ہیں جو تلاوت آیات کی اہمیت جن کے لیے ہوگی کہ قرآن پڑھنا ایک خود بہت بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ نے امت کو دیا ہے. یتلو علیم آیاتی کہہ کر قرآن نے کہا کہ ہمارا محبوب وہ ہے جو تم پر قرآن پڑھ کر سناتا ہے. وہ ہے کہ قرآن پڑھنا اور اس کا سننا اس کا تعلق بھی اوپر کے عالم سے ہے, دنیا سے نہیں ہے. یہ عام کتاب نہیں ہے کہ جو آسانی سے پڑھی جا سکے سنی جا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی وجہ سے یتلو علیم آیاتی جب کہا کہ ہمارا محبوب پیغمبر تلاوت کرے گا تو جب تلاوت کرے گا تو امت اس کو سنے گی بھی, تو معلوم یہ ہوا یہ جو اس کی تلاوت کی آسانی اور سننے کی آسانی دراصل یہ اس سلم کا واسطہ بیچ میں ہے. اگر آپ کا واسطہ نہ ہوتا تو اس قرآن مجید کا نہ کوئی حرف سن سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا. اس لیے یتلو علیم آیاتی کا کہ ہمارا محبوب تلاوت کرتا ہے. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ, مفتی اعظم پاکستان, ہمیں فرمایا کرتے تھے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں نہ ہوتا اور آپ علیہ السلام نے اس قرآن کی وحی کی مشقت کو نہ اٹھایا ہوتا آج اس کا ایک سنگل لفظ بھی میں اور آپ ادا نہیں کر سکتے. آپ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اقرا کا جو لفظ ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اقرا کا لفظ ادا نہیں کیا ہوگا؟ 40 سال کی عمر تک کئی دفعہ بولا ہوگا پڑھو بھائی یہ خط پڑھ دو. پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ خط لکھے جاتے تھے اور ایک پڑھنے والے ہوتے سے پڑھوا بھی اقرا پڑھیے یہ خط پڑھنا میرا بھی اقرا. پھر وحی الہی میں اقرا کا لفظ کیوں ادا نہیں ہوا پہلی دفعہ؟ معلوم یہ ہوا کہ اس اقرا میں اور عام اقرا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس الف میں جو میں اور آپ الف استعمال کرتے ہیں جو قرآن کا الف ہے, جو میں اور آپ با استعمال کریں جو قرآن کی با ہے, یعنی وہ حروف جو میں اور آپ اردو میں فارسی میں یا عربی میں استعمال کرتے ہیں وہ اور ہیں, قرآن کے حروف اور ہیں. قرآن کے ہر حرف کے اندر اتنا بڑے نور اور اتنا بڑا انوارات اور اتنی بڑی اس میں خیر و برکات اور اجر و ثواب لکھا ہے کہ اگر لکھا ہے کہ اگر قرآن مجید کا کہیں ورق ایسی جگہ پر گر جائے, آیت ایسی جگہ گر جائے جو نجس جگہ ہے ناپاک جگہ ہے, تو فرشتوں کی جماعت فوراً اس میں سے اس نور کو نکال لیتے ہیں اور خارجی نقوش رہ جاتے ہیں. اگر وہ نور نہ نکالا جائے فوراً عذاب الہی آ جائے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالی کے ذاتی انوارات ہیں, یاد رکھو. باقی ساری چیزوں میں صفاتی انوار ہیں, باقی ساری چیزیں صفات پر ہیں. میرے آپ کی روٹی چل رہی اللہ کے اس میں رزاق پر چل رہی ہے, میرے آپ کی زندگی چل رہی اللہ کے اس میں حی پر چل رہی ہے, میں آپ میرے آپ کے کام قائم ہیں اللہ کے اس میں قیوم پر چل رہی ہے, میرے آپ کی اولادیں ہو رہی ہیں اللہ کے اس میں خالق اور باری پر چل رہی ہیں. آپ کے تفصیلات خود نام لیتے جائیں اور اللہ کے علم میرے رات میں اگر چل رہا ہے اللہ کس میں علیم پر چل رہا ہے. لیکن قرآن مجید کے بارے میں لکھا ہے مجدد الثانی رحم اللہ نے, قرآن اللہ کی ذات میں سے نکلا ہے اس لیے اس میں انوارات بھی ذاتی ہیں. ذات کے انوارات ہیں, صفاتی انوار نہیں ہیں, کیونکہ ایک ہے ذات ایک ہے صفات, دونوں فرق ہیں. ایک ذات ایک صفات ہے. ایک آدمی انسان ہے, انسان ہونے کے بعد جو ڈاکٹر ہے ڈاکٹر اس کی ایک وصف ہے جس کو بعد میں حاصل کرتا ہے, لیکن انسان تو پیدائشی طور پر ہے نا, وہ تو اس سے کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے. اگر ڈاکٹر کو ڈاکٹری بھول جائے, عالم ہے بڑے بڑے علماء تھے ان کے حافظے خراب ہو گئے, انسان تو رہے نا مومن بھی رہے, صفت زائل ہو گئے. اس سے آپ پتہ ذات اور صفات کا فرق سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ذاتی انوار کا مظہر بنایا ہے, اس لیے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں کوئی شک نہیں. یہ عجیب ہے, عجیب نقطہ ہے. یہ نہیں کہا شک نہ کرو, کا شک ہے ہی نہیں, شک ہے ہی نہیں. تم کرنا بھی چاہو گے تم شک کر ہی نہیں سکتے, ہے ہی نہیں. لا ریب فیہ عجیب ہے, یہ نقطہ سمجھو بھائی, کم سنو گے, بہت اہم نقطہ ہے. مفت میں ملنے کا مطلب ہے نہیں کہ قدر نہ کرو. لا ریب فیہ نے شک نہ کرو نہیں, شک ہے ہی نہیں, کر نہیں سکتا, کوشش کر لے. بڑوں نے کوشش کی شک و شکمہ ڈالنے کی اور خود بھی شک میں اتارنے کی, آیا ہی نہیں. یہ ایسی ہے جیسے سورج نکلا اور باہر کوئی کھڑا دیوانہ کہے نہیں سورج نہیں ہے سورج نہیں ہے, اس کی کون ماننے کا, بلکہ اس کو خود بھی یقین نہیں ہوگا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. لا ریب فیہ ھدی للمتقین, قرآن کے انوارات, قرآن کی برکات, قرآن مجید کے مضامین, اس پر عمل کی توفیق کن لوگوں کو ہوگی؟ متقین کو ہوگی. متقین کہا, مومنین نہیں کہا, مسلمین نہیں کہا, کہ نہیں ایمان کے بعد ایک اور وصف بھی حاصل کرو جس کا نام تقویٰ ہے. جب وہ حاصل کرو گے کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونکہ نور ہے اور نور کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، تو جب تقویٰ آتا ہے تو قلب میں اس بات کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ آسمانی نور کو لیتا ہے، کیونکہ گناہ انسان کے قلب کو متاثر کرتا ہے۔ اس لیے بخاری شریف میں رسول اللہ نے کا اشارہ پر اب تقویٰ ہا ہونا واشارہ قلبی، فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے اور دل کے اشارہ کیا، کیونکہ جب دل میں تقویٰ آتا ہے تو ہاتھ بھی تقویٰ سے رہتا ہے، آنکھ بھی تقویٰ سے رہتی ہے، زبان بھی تقویٰ سے رہتے ہیں، کان بھی تقویٰ سے رہتے ہیں۔ تو ہدل للمتقین کہہ کر کہا کہ قرآن سے نفع اٹھانے والے کون لوگ ہیں، فرمایا جو متقین ہیں اور رمضان میں قرآن ہمیں دیکھ کر رات کو تراویح میں ڈیوٹی لگا کر یہ کہہ دیا لعلکم تتقون، روزے سے تم میں تقویٰ آئے گا، اور قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، لہذا دن کو جب تم روزہ رکھ کر تقویٰ حاصل کرو گے تو رات کو قرآن کا پورا نور حاصل کر لو۔ اب آپ کو دونوں آتوں کا جوڑ سو میں آ گیا ہوں، دل للمتقین لعلکم تتقون، اور رمضان میں ماشاءاللہ تقویٰ اتنا عام ہے جیسے سیزن میں کوئی چیز عام ہوتی ہے، ٹماٹر عام ہو جائے تو کیسے سستے بک رہے، مالٹے عام ہو جائے جب سیزن آتا ہے، عام ہر جگہ ہر چوک تورا چوراہے میں، یہاں بھی رات کو دن کو تقویٰ، رات کو قرآن عام ہے، جگہ جگہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، جگہ جگہ تقویٰ کے ساتھ رہ رہا ہے۔ آج جو چھوٹی بچیوں نے رکھا روزہ رکھا تو میں نے بتایا، میں نے کہا کہ دیکھو رمضان میں یہ تقوی کی نعمت اور مقام احسان کی نعمت چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی حاصل ہے، کہ چھوٹا سا بچہ جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا بھی دل چاہتا ہے جب فریج کھولتا ہے جلدی سے میں ٹھنڈا پانی پی لوں یا کچن میں کوئی چیز میں کھا لوں، کیا چیز روکتی ہے، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، امی تو نہیں دیکھ رہی، ابو تو نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام احسان ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے زندگیاں لگا دی، لیکن اس رمضان میں اتنا عام ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی حاصل ہے۔ یہ بتاؤ مجھے آپ کو کیفیت آئی ہے، آتی ہے نہیں، آ جاتی ہے، بڑی بھوک لگی یار بس کھا لوں۔ اس پر ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ برہم نقشہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں میرے دل میں گناہوں کے بڑے وسوسے اور تقاضے آتے ہیں، تو فرمایا کہ تمہیں جب کھانے کا تقاضا آتا ہے رمضان میں یہ پینے کا، اور تم کھاؤ پیو نہیں تو تمہارا روزہ ٹوٹے گا، بولو نہیں ٹوٹے گا، فرمایا تقاضے آنے سے تمہارا تقویٰ بھی نہیں ٹوٹنے والا، وہ ٹوٹتا ہے جب آپ عمل کرتے ہو، روزہ ٹوٹے گا جب آپ پانی پیو گے کھانا کھاؤ گے، لیکن اگر آپ نہیں کر رہے تو اس تقاضے سے بس اوقات اجر بڑھ جاتا ہے کہ بہت تقاضا تھا پھر بھی اس نے دبایا، تو کبھی گناہ کا تقاضا آتا ہے انسان اس پر عمل نہیں کرتا تو اس کا اجر اس آدمی سے کبھی بڑھ جاتا ہے جس کو تقاضا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے مرشد فرمایا کہ شاکیم سرمۃ اللہ علیہ کہ جن کا حسن کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے وہ جلدی اللہ والے بن جاتے ہیں، کیونکہ ان کو مجاہدہ زیادہ ہے، اور جس کو مجاہدہ زیادہ اس کا مشاہدہ بھی زیادہ ہے، جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ، یاد رکھو۔ تو ہدل اور ایک تو اور دوسرا تو یہ تقویٰ، دن کو تقویٰ، آپ تقویٰ سے دن کو رہتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، فرشتوں سے مناسبت ہو جاتی ہے، یاد رکھو انوارات کے جذب کرنے میں فرشتوں کی جماعت سب سے اول نمبر پر ہے، لہٰذا قرآن مجید کے انوارات کے لیے بھی فرشتے اترتے ہیں زمین پر، قرآن کا نور لینے کے لیے آتے ہیں، چاہے جہاں بھی قرآن پڑھا جائے گا فوراً فرشتے آئیں گے، کیونکہ ان کی خوراک وہ ہے، جب ان کی خوراک ہے تو لازمی بات ہے وہ وہیں آئیں گے نا۔ آپ بتاؤ کہ سستا بازار ہو تو کتنا رش ہے، کیونکہ وہ چیزیں ہماری ضرورت کی ہیں، ان کی ضرورت کی چیز نور ہے، ان کی زندگی اس پر ہے، تو لہٰذا جہاں قرآن پڑھا جائے گا فوراً فرشتوں کی جماعت جمع ہو جائے گی، ذکر ہوگا فرشتوں کی جماعت وہاں پر جمع ہو جائے گی۔ تو دن کو روزہ رکھوا کر مجدد الانصاری فرماتے ہیں تمہیں فرشتہ بنایا، اور رات کو قرآن سنوا اور پڑھوا کر تمہیں اس کے نور دیا، تاکہ تم کامل طور پر حامل انوارات قرآن بھی ہو جاؤ اور حامل انوارات تقویٰ بھی ہو جاؤ۔ یہ جوڑ لگا ہے، ہمیں اور مہینے بھی دے سکتے تھے روزے، لیکن اس مہینے کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں قرآن کا نور ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اس میں وہ رات ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ اس لیے دے دیا، کوئی اور مہینہ دے سکتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا تم پر روزہ فرض ہے، اس لیے فرض تقویٰ آ جائے، پھر آگے رمضان کا تعارف کرایا، آگے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم. سنو وہ جس روزے کی میں نے بات کی تھی کہ تم پر روزے فرض ہیں اور پھر تمہیں رمضان کا تعلق دیکھو معمولی مہینہ نہیں دے رہا, وہ مہینہ دے رہا ہوں جس میں میں نے اپنی کتابیں نازل کی, جس میں رات میں بھی نور, جس کے دن میں بھی نور, جس میں وہ رات جس کے اندر انوارات اور برکات ہیں. اور اس کے بعد فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, لہٰذا اسی مہینے میں تم روزے رکھ لو. عام مہینہ نہیں, تمہیں خاص مہینہ دے دیا. حدیث شریف میں آتا ہے رمضان جو ہے نا, رمضان یہ شہر اللہ ہے, شعبان شہری, رمضان شہر اللہ, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اس لیے میرے دوستو, اس لیے من قام رمضان, ساما کے بعد قام کر دیا, من ساما رمضان جو روزے رکھے غفر لہ ما تقدم من ذنب, پچھلے گناہ معاف. اب من قام رمضان, ساتھ ہی رات کو تراویح دے دی. اس لیے تراویح تہجد میں فرق ہے, بعض لوگ ابھی دونوں ایک ہیں, تہجد تو مکہ میں آئی اور تراوی مدینے میں آئی. تہجد میں تو کوئی پابندی نہیں, دو رکعت پڑھ لو. میں ان دوستوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں یہ تہجد والی نماز ہی ہے, تو وہ اپنے وہاں دو بھی کبھی دو پڑھا دیا کرے امام صاحب, کتنی خوشی ہوگی لوگوں کو, دو تراوی فارغ ہو چار پڑھا دیں. آج ہی کی بندی کیوں ہے, بھالو کس بات کو بھی سمجھتے ہیں. یہ تہجد سے الگ چیز ہے, لیکن اسرار ہے تہجد. تمہیں تہجد میں دو رکعت پڑھو تہجد ہوتی ہے, نہیں بولو. رسول اللہ نے دو پڑھی, حدیث شریف میں آتا ہے پانچ تہجد پڑھی, پانچ یعنی تین وتر دو, وہ سات نو گیارہ تیرہ, یہ حدیث میں ترمذی اٹھا کر دیکھو. تو پھر پانچ پڑھو, کبھی سات پڑھو, کبھی نو پڑھو, کبھی گیارہ پڑھو. یہ کیا ابھی آٹھ ہی پڑھنی ہم نے؟ معلوم ہوا کہ تہجد اور چیز ہے, تراوی اور چیز ہے. تہجد شب آخر میں پڑھی جاتی ہے, تراوی شب اول میں پڑھی جاتی ہے. تہجد میں وتر کی نماز جماعت سے نہیں ہے, تراوی میں جماعت کے ساتھ ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, اس میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے. تہجد میں پورے قرآن کی کوئی پابندی نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ من ساما کے بعد قاما جو ہے اس کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ صرف ہے, کہ رمضان میں تم نے قاما کرنا ہے. اور قاما کیا کرنا ہے؟ بیس رکعت تم نے پڑھنی ہے اور اس کے بعد تم نے ساتھ ہی وتر جماعت سے پڑھنے ہیں. مجھے کسی دوست نے کہا کہ وتر رات کو میں تہجد میں پڑھتا ہوں اس وقت افضل ہے یا امام کے ساتھ تراوی میں؟ میں نے کہا بھائی ایسی مسئلہ پوچھ رہے ہو جیسے کوئی کہے مکہ گیا ہوں طواف کروں یا یہاں نفل نماز زیادہ پڑھوں, تو تم خود ہی کیا فیصلہ دو گے؟ بھائی نفل تو اپنے ملک میں مل جائیں گے لیکن یہ طواف نہیں ملے گا, مجھے طواف زیادہ کرنے چاہیے. بھائی آپ وتر اکیلے تو ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہو, جماعت سے صرف رمضان کی خصوصیت ہے, لہذا اس کو تم اس خصوصیت کو سے نہ جانے دو. زیادہ جماعت سے پڑھنا تمہارا وتر کی نماز افضل ہے بنسبت اکیلے وتر پڑھنے سے رمضان کے مہینے میں, کیونکہ اجازت صرف رمضان کے ساتھ ہے. من قام رمضان کے ساتھ ہے, جو تراویح کی نماز پڑھیں گے وہی جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھیں گے. اور وتر کی نماز سے فرمایا کہ یہ وہ نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے میری امت کو زائد نعمت عطا فرمائی, اس کو زائد نعمت قرار دی ہے. اس لیے ابو نیفر رحمۃ اللہ کسی نے کہا کہ آپ وتر کو واجب کیوں قرار دے رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کہ رسول اللہ نے اس کو زائد نعمت قرار دیا ہے. تو نعمت نماز فرض ہے اور اس پر یہ زائد ہے. زائد اور مزید کی ایک ہی جنس ہونی چاہیے, الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. ایک نفل ہو اور ایک فرض ہو, یہ تو جنس ہی الگ ہوگی, لیکن واجب اور فرض تو ایک جنس ہے. اس لیے اس سے معلوم ہوتے اس حدیث سے کہ یہ واجب ہے. چلو یہ اصول فقہ کی تمہیں دلیل بھی بتا دیا, درجگاہوں میں تو سمجھتے نہیں, یہاں سمجھ جائیں گے. کیونکہ زائد اور مزید ایک ہے, وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے. مطلب جو چھٹی انگلی لکھی ہوتی ہے نکل جاتی ہے, وہ مزید زائد ہوتی ہے نا, تو اسی جنس سے ہوتی ہے نہیں, اسی جنس سے, وہی ہڈی وہی وہ. اور اس کو کاٹنے کی اجازت بھی نہیں, حرام ہے. بتائے کاٹنا حرام ہے, اس نے دیکھو چھ انگلی اس نے کاٹنا حرام لکھا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے آپ جواہر فقہ پڑھ کر دیکھے, انہوں نے کہا کہ آپ جسم کی کوئی ایسی چیز جس سے جس کا آپریشن ضروری نہ ہو تو اس کی آپریشن کی اجازت نہیں ہے. وہ چھٹی انگلی لے کر پھر رہتے لوگ, کٹوا سکتے, مشکل ہے, ڈاکٹر کا بھی کاٹ دے, حرام ہے کاٹنا. لکھا ہوا مسئلہ پوچھو جا کر, تھا پھوڑا نکل آیا, اب پھوڑا جو وہ ایسی چیز ہے جو نہیں اس کو کاٹ دو, نہ وہ ایسی چیز جو جسم کو نقصان پہنچاتا ہے. یہ چھٹی انگلی تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. یہ تو وہ نہیں فرم کیسی پیاری دلی تھی. انہوں نے کہا آپ نے فرمایا یہ زیادہ کو اللہ تعالی نے تمہیں یہ نعمت زیادہ دی ہے وتر کی. تو فرمایا کہ اصل میں اس میں ایک راز ہے, میں تو بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ مختصر بات. وہ راز یہ ہے کہ دن کی نمازیں بھی وتر پر ختم ہوتی ہیں, مغرب وہ وتر ہے, اللہ کو وتر پسند ہے, تو رات کو بھی وتر پر ختم کیا. وتر یحب الوتر, اللہ وتر ہے, وتر پسند کرتے ہیں تاکہ عدد تاک ہو جائے. عدد کیا ہو جائے؟ اب دو رکعت فجر, چار رکعت دور کتنی ہو گئی؟ چھ. چار رکعت عصر اور اس کے بعد مغرب تین, کتنی ہو گئی رکعتیں؟ تیرہ. اور رات کو بھی اگر آپ سترہ رکعتیں بناتے ہو اور ان میں بعد گری دو چھوڑ دیں تو وہ بھی اس کے قریب قریب بنتی ہیں, تو عشاء کی نماز کی بھی یا نفل بھی اگر اس میں ایڈ کر لیں تو وہ بھی طاق پر جائے گی, پانچ ہوں گی یا آٹھ سات ہوں گی یا نو ہوں گی یا گیارہ ہوں گی. لہذا رات کی اللہ تعالیٰ رسول اللہ نے یہ رات کس لیے دی کہ دن کا جو وتر ہے وہ مغرب پر ہے اور رات کا وتر یہ جو ہے یہ وتر کی نماز ہے. اسی وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تینوں وتر اکٹھے پڑھے جاتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے مغرب کو وتر النہار قرار دیا ہے. جس طرح وہ تین رکعت اکٹھی ہوتی اس طرح یہ بھی تین رکعت اکٹھی ہوتی ہے, اکٹھا قرار دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں رمضان میں عطا فرمائے کہ دن کو تقوی سے رہیں اور بعد میں رات کو قرآن مجید سنیں اور قرآن مجید پڑھیں, تاکہ تقوی کا نور اور قرآن کا نور یہ دونوں ہمیں مل جائیں. اور پھر جو مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل اور بخشش جو حدیث شریف میں آتا ہے, رمضان ملا اس انسان کی بخشش نہ ہو, فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام بد دعا دے رہے ہیں, رسول اللہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اتنا آسان تھا پھر تم نے کیوں نہیں اس آسان مہینے میں مغفرت حاصل کی. میرے شیخ فرماتے تھے پردے اٹھے ہوئے بھی ہیں ان کی در نظر بھی ہے, بڑھ کے مقدر آزما سر بھی ہے سنگ در بھی ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت صلى على محمد كما أنت حلو, وقل بنا كما أنت إنك أنت على التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله يا الله, یہاں پر جو حافظ انس نے قرآن مکمل کس کو تو قبول فرما, اللہ پڑھنے والا کا پڑھنا سننے والوں کا سننا قبول فرما. یا اللہ دل میں یا اللہ فرشتوں کے ساتھ ہماری مشابہت کے ساتھ تقوی کی دولت تقوی کے انوارات نصیب فرما, اور رات کو قرآن مجید کے انوارات نصیب فرما. ہمارے دل کو نور الانوار فرما, ہماری روح کو نور الانوار فرما, اور ہمارے جسم کو ہماری روح کے تابع فرما, اور خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما, شر اور گناہ کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مغفرت کا اثر ہے, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, پوری امت کی مغفرت فرما, ہمارے زندہ مردوں کی مغفرت فرما. یا اللہ چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما, مرد و خواتین کی مغفرت فرما, اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما, ہماری مغفرت فرما, اس دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مہینے میں یا اللہ عید کے دن یا اللہ ہم سب کو مغفرت کا پروانہ عطا فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں یزاد رزق المومن کی حدیث آتی ہے, یا اللہ ہم سب کے ارزاق میں اضافہ فرما, اور سب کے ارزاق میں اضافہ فرما, آسانی والا رزق میں عطا فرما, قرضوں کے بوجھ سے ہم سب کو تو محفوظ فرما, اور ہر طرح کی عافیت میں نصیب فرما, 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما, رحم کرم کا اور عافیت کا معاملہ فرما. اللہ عافیت دارے نصیب فرما. یا اللہ اس خان خاں کو آباد ارشاد فرما, ہمیشہ آباد ارشاد فرما, کوئٹہ خانقاہ کو آباد ارشاد فرما. یا اللہ کیڑیے کی خانقاہ کو آباد ارشاد فرما. ہمارے جتنے احباب یہاں پر کام کر رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ خوب ہمت عطا فرما, اور جتنے حلقے سے جڑے ان کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ سفر کر کے یہاں پر آنا آپ کی رضا کے لیے یا اللہ آنے کو قبول فرما. ہمارے شیخ حضر شاہ کی مقدر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرما. ان کی جتنی بھی صدقاتیں جاریہ ہیں یا اللہ انہیں برکتیں نصیب فرما, ہمیشہ قیامت تک جاری ساری فرما. ہم سب کو یا اللہ اپنے درد دل کے کام کے لیے استعمال فرما, ہمارے آل اولاد کو استعمال فرما, قیامت تک کی نسلوں کو استعمال فرما. ہمارے حال پر تو رحم فرما یا اللہ, ہمارے حال پر رحم فرما, امت کے حال پر رحم فرما. اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما یا اللہ, دینی مدارس مساجد خانقاہوں کی اور دینی مراکز کی حفاظت فرما یا اللہ, ہمارے گھر بار کی حفاظت فرما, ہر مسلمان کی حفاظت فرما یا اللہ. بڑا پیارا شہر ہے, ہمارے اساتذہ یہاں کے, میرے شیخ دوست احباب, یا اللہ شہر کو سلامتی نصیب فرما, ہر قسم کی شر و فتنے سے اس کو محفوظ فرما, تمام شر و فتنے کا یہاں سے دفیہ فرما. یا اللہ لوگوں کے لیے آسانی اور عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما, ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب متعلقین متعلقات سب کی مغفرت فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, پریشان حال دوستوں کی پریشانی دور فرما, رزق کی تنگیوں کو دور فرما, قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ من شر ما استعاذک منه نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انت المستعان ولی البلاء ولا حول ولا قوت الا بالله, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقه محمد و آل صحابہ اجمعین.
کیا خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟